وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى أوله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہماری گفتگو کا عنوان کہ حجت خدا کا قیام اور اس کی معیت کی شرائط، اور آج پانچویں گفتگو اس حوالے سے کہ یقیناً یہاں پر بات ختم تو نہیں ہوگی. میں تھوڑا سا خلاصتاً بات کو دہرا دوں کہ ہمارا جو بنیادی انٹینشن ہے اس گفتگو کے کرنے سے، وہ یہ کہ ہم قیام حسینی کے مقاصد کو سمجھیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک بہت کامن سینٹنس ہے جو بہت سارے لوگوں کی زبان سے آپ سنتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی میری انڈیپینڈنٹ یا انڈیویژول ایفرٹ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور سے یہ ایفرٹ اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء نے جو کام کیا ہوا ہے، بدقسمتی سے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا. میں بالکل کلیئر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ریسرچ انوکھی اور نہیں نکال کے کہیں سے لے آیا ہوں، بلکہ یہ تمام کام ہمارے علماء کر چکے ہیں، الحمدللہ ڈاکومنٹڈ ہیں، اسپوکن ورڈز ہیں. اور مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کی کوشش یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے میں ڈھال دوں کہ جو آپ کو لیے سمجھنا آسان ہو، اپنی زبان میں اس کو منتقل کر دوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تو قیام حسینی یا قیام امام حسین علیہ السلام، اس بات کا ادراک اور اندازہ ہم سب کو ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی، لیڈر آف دا نیشن، ایک حرکت، ایک موومنٹ جنریٹ کرتا ہے، تو وہ حرکت جو ہے وہ کسی ایک خاص ٹائم اور اسپیس میں کنفائنڈ نہیں ہوتی، بلکہ کیونکہ بڑے لوگ جو ہیں ان سے جتنے افراد بھی متاثر ہوتے ہیں اکراس دا ایجز اینڈ اوور ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز، تو وہ تمام کے تمام افراد اس حرکت کے مقاصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک نیچرل ٹینڈنسی. تو یہی کام ہمارا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی، اگرچہ کہ امام حسین عرب تھے نسلاً، اگرچہ کہ امام حسین علیہ السلام آج سے کتنے سو 1370 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ ان کا عربی نسل ہونا دنیا کے اتنے سارے انسانوں کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے. ان کا ایک خاص ٹائم میں ہونا 1300 سال بعد والے انسانوں کے لیے پرابلم نہیں ہے. یہ بڑے انسان کی علامت ہوتی کہ ہی از ٹائم لیس، ایج لیس. تو لیکن مسئلہ جہاں پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کے حوالے سے چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو کیونکہ یا تو عوام الناس زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس انالیٹیکل پاورز نہیں ہوتی، یا بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی انالیٹیکل پاورز کو دنیا کے لیے ریزرو کیا ہوا ہوتا ہے، اور اپنی آخرت کے حوالے سے وہ دقت کرنا پسند نہیں کرتے. تو آج کل کے اس دور میں کہ جہاں پر الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زیادہ تر عوام ان پڑھ ہے یا بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے, ہمارا مین پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام توانائیاں اپنے کھانے, اپنے پیٹ اور اپنے لباس اور اپنے گھر کے لیے صرف کر دی ہیں. اس سے آگے ہم کچھ دیکھنا نہیں چاہتے. جس کو قرآن کریم نے فرمایا ہے, اور میں کئی دفعہ یہ آیت آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکا ہوں, کہ قرآن کریم نے دنیا داروں کے حوالے سے دو لفظ استعمال کیے ہیں سورہ یوسف میں, یرتع و یلعب, کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے, کس لیے بھیجیں, یرتع و یلعب, جس کا لٹرل میننگ یہ ہے تاکہ چرے اور کھیلے. یہ چرنا یعنی کہ ایک انسان جو واقعاً بابصیرت ہوتا ہے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, بابصیرت انسان اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ اس کا کھانا کیا ہے, چاہے رزق مادی ہو چاہے رزق معنوی ہو. دنیا دار انسان کھاتا نہیں ہے, چرتا ہے, جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے, حیوانات کی طرح, بہائم کی طرح, یرتع و یلعب. بہر تو قیام حسینی کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک نقطہ قرآن سے سامنے آتا ہے, ایک نقطہ بلکہ بہت سارے نکات ہیں جو زیارتوں سے سامنے آتے ہیں, کہ قرآن کریم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کو ریلیٹ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی شروع ہوئی ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, یہاں سے بات شروع ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے جو دیکھا تھا اس کو سچ کر دکھایا, وفدیناہ بذبح عظیم. یہ قرآنی اصول ہے, یہ قرآنی اشارہ ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ایک گرینڈر اسکیل پر وائڈر اسکوپ میں کنکلوژن ہوا ہے. وفدیناہ بذبح عظیم یعنی کہ جو بیج جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بویا تھا وہ ایک گرینڈر اسکیل پر جا کر کلمنیٹ ہوئی ہے. اور جیسا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ چیز کہاں پہنچی, کربلا تک پہنچی. دوسری بات کہ جب ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ سے لے کر السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ تک, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو کنکلوژنس ہمارے پاس ملتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام نہ ان آئسولیشن تھا نہ ایکسیڈنٹل تھا, اور یہ میں اشارہ ہی دے سکتا ہوں بابصیرت لوگوں کے لیے. اگر آپ یہاں سے جیسے کہ ایک علماء ایک جملہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اس چھوٹی سی بات سے جتنا دل چاہے ایک جہان معرفت پیدا کر لو, یہ جو ایک جملہ ہے بامعرفت انسانوں کے لیے بہت کچھ آپ اس میں سے نکالتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا قیام نہ ان آئسولیشن تھا نہ ایکسیڈنٹل تھا. اور ایکسیڈنٹل کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں خدا اطلاع دے رہا ہے 2500 سال پہلے. اب اس نقطے کو اگر آپ توانائی رکھتے ہیں روحانی اور عقلی اور علمی اس کو ایکسپینڈ کیجئے, لیکن یہ ایک بنیادی نقطہ ہے, ایک بنیادی نقطہ نظر ہے کہ جو ہمیں قیام امام حسین علیہ السلام کو ایک ڈیپر پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے. اور اس حوالے سے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا کہ محمد الرسول اللہ, اور اس محمد الرسول اللہ کے تناظر میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ رسالت پیغمبر خاتم اور رسالت امام حسین علیہ السلام دو الگ اور جدا گانا چیزیں نہیں ہیں. جو رسالت, رسالت کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا, جو کچھ قرآن نے پہنچایا, جو کچھ رسول پاک نے پہنچایا امام حسین علیہ السلام, اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے قیام نہیں کر سکتے. اور اسی لیے میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے رکھی کہ تمام انبیاء کا وارث ہونا اور ابراہیم علیہ السلام کے بوئے ہوئے بیج کو ذبح عظیم تک پہنچانا جس انسان کی ذمہ داری ہے, وہ ان تمام چیزوں کا وارث ہے کہ جو آدم سے لے کر اور امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام تک ڈیولپ ہو رہی تھیں, ایوالو ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے, اس جملے کو بھی غور کیجئے گا. دین کاپی پیسٹ کا نام نہیں ہے کہ حضرت آدم کے پاس ایک چیز آئی وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دی حضرت نوح کو, وہ انہوں نے, دین ایولیوشن کا نام ہے. ہر مرحلے پر دین میں ارتقا ہوا ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بلندی آئی ہے, نہ کہ صرف کاپی پیسٹ ہوا ہے. تو وہ ایولیوشن اور وہ ڈیولپمنٹ اپنی کلمینیشن پہ جا کے کہاں پہنچی ہے, کربلا میں, جو بات ہم کو ائمہ علیہ السلام نے سمجھائی اور جو بامعرفت افراد ہیں وہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. یعنی کہ جب آپ بزرگان کو اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے تڑپتے ہوئے اور غیر معمولی تعظیم بجا لاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ بے معنی نہیں ہے. اولیاء خدا ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں کہ جو جذبات سے موو ہوتے ہیں. ہم جیسے افراد وہ ہیں جن کو حرکت میں لانے والی چیز جذبات ہیں, ایموشنز ہیں. اسی لیے ہم ایک وقت مصائب سن کے رو رہے ہوتے ہیں, پانچ منٹ بعد کھانا دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا معیار ہے. لیکن اولیاء خدا ایسے نہیں ہیں, آغا بہجت جیسے افراد ایسے نہیں ہیں. تو اگر اللہ کے اولیاء اس قدر غیر معمولی تعظیم کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی, اس کے ایک جینوئن ریزن ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں کس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں, تمام ہدایت الہی اور رسالت الہی کا کلمنیشن, عروج, اوج. تو اس کے لیے نا کہ یہ ایک جرنی ہے جو پوری لائف کا سفر ہے. یہ نہیں ہے کہ میں دو چار تقریروں میں ساری باتیں واضح کر کے آپ کے سامنے چلا جاؤں گا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور میں تو صرف اس بات کی دعا مانگ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ کچھ نکات آپ کے ہاتھ میں دے دوں کہ جس کو لے کر جو آپ کے لیے لیڈ ثابت ہوں, جس کو لے کے آپ چل سکیں, جس کو لے کر آپ آگے ایوالو ہو سکیں, ڈیولپ کر سکیں. ایک میری درخواست اپنی باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ مجھے ہر بار یہ تمہید اس لیے باندھنی پڑتی ہے کہ تاکہ ہمارے جتنے ساتھی سن رہے ہیں, یہ تذکر بھی ضروری ہے, یاد دہانی بھی ضروری ہے, اور نئے دوست قریب آ جائیں جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں. ایک میری درخواست ہے, بہت عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے, ان تمام باتوں کو فینٹیسی آف تھاٹ سمجھ کے ڈسمس نہیں کر دیجیے گا, کیونکہ ایسی باتیں عام طور سے ہم سے کی نہیں جاتی ہیں. تو اگر کوئی انسان ایسی بات کر رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے بیک آف دا مائنڈ میں یہی بات آتی ہے, دیوانہ ہے, پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے ہیں سب کچھ, کس قسم کی چیزیں ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں. واللہ ایسا نہیں ہے. یہ میری ایک بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ معارف الہی وہ جن سے ارزاں نہیں ہے جو ہر کوچہ و بازار میں بک رہی ہوتی ہے. معارف الہی صرف اہل کو ملتے ہیں اور اہل تک پہنچتے ہیں اور اہل ہی ریسیو کر پاتے ہیں. تو ان باتوں کو ڈسمس نہیں کر دیجیے گا, اپنے ذہن کے کسی گوشے میں, کسی حصے میں محفوظ رکھیے کہ کبھی خدا اس بیج سے آپ کے لیے بھی کچھ اگا دے انشاءاللہ. اور دوسری ایک بہت میری درخواست ہے مؤدبانہ, وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو سطحی گفتگو ہے, بلکہ ان تمام باتوں کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. اور الحمدللہ کئی دوستوں کے ساتھ ہم نے اوور دا پیریڈ آف ایئرز اس فاؤنڈیشن اور بیک گراؤنڈ کو ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس بنیاد پہ کہی جاتی ہیں کہ سامعین ایک کنسیپٹ کلیئر ہے ان کے سامنے, لیکن اگر آپ کو کوئی بات پرابلم لگے, کوئی بات مسئلہ لگے, تو آپ ضرور مجھ سے آگے سوال کریں کہ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی, ہمیں یہ بات غلط لگی, ضرور کریں. اور اگر آپ سوال کرنا پریفر نہیں کرتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ سمجھ رہے ہیں اسے مجھ سے ایٹریبیوٹ نہ کریں. یعنی یہ میری گزارش ہے کہ کہیں پر جا کے یہ نہ کہیے کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا اور یہ بات بول رہے تھے, جب تک کہ آپ اپنے اس فہم کو مجھ سے کلیریفائی نہ کر لیں. اگر آپ نہیں کلیریفائی کرنا چاہتے آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ آپ کا مال ہے, میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک علمی دیانتداری کا تقاضا ہے نا, کہ یا تو آپ مجھ سے کہیں آپ نے یہ بات صحیح کہی, غلط کہی, کچھ بھی ہے, لیکن پھر اس طریقے سے مجھے کوٹ نہ کیجیے جا کے کہ انہوں نے یہ کہا. جیسے مثال کے طور پر ہم نے دنیا کی تعریف پر کتنا وقت صرف کیا ہے صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا کیا ہے. اب جب بھی میں لفظ دنیا استعمال کرتا ہوں اپنے گفتگو میں, تو کس تاثر کے ساتھ کرتا ہوں کہ میرے سامعین کو کلیئر ہے کہ دنیا کیا ہے, کون سی دنیا قابل مذمت ہے, کون سی دنیا آیت الہی ہے, دنیا کا اسکوپ کیا ہے, دنیا اور آخرت کی ریلیشن شپ کیا ہے. ان تمام مسائل کو ہم الحمدللہ حل کر چکے ہیں. تو یہ ایک میری دو تین گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں, کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس خوش فہمی کا شکار ہوں کہ جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دیٹ از سم تھنگ ویلیویبل. اٹ از فار یو ٹو جج دا ویلیو کہ اس کی ویلیو کیا ہے. لیکن یہ کچھ باتیں ہیں کہ جو آپ کا میں امید کروں گا کہ آپ اس کا دھیان رکھیں گے. ایک صلوات محمد والا. سورہ فتح کی آخری آیت میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ محمد رسول خدا ہیں, یعنی رسالت الہی کو بندگان خدا تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. رسالت الہی کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. رسالت الہی ہدایت ہے, دین حق ہے, انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے, اور انسان کو خلیفہ خدا بننے کے قابل بنانا ہے. یہ مختلف درجات ہیں رسالت الہی کے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے میری اپنی طلب اور تمنا پر کہ میں کیا چاہتا ہوں. اس حوالے سے میں حاضر ہو جاؤں رسول اللہ کے پاس. رسالت الہی کو حاصل کرنے کے لیے معیت میں آنا پڑے گا. معیت کا مطلب ہے کہ ان کمپینین شپ آنا پڑے گا, اکمپنی کرنا پڑے گا رسول اللہ کو. رسول اللہ کو اکمپنی کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم نے سامنے رکھا کہ اس کے لیے ہمارے پاس رہنما ہے حدیث ثقلین, کتاب اللہ و عترت اہل بیتی, کہ اگر ہمیں اکمپنی کرنا ہے رسول خدا کو تو رسول خدا اپنے پاس اپنے بعد کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کتاب اللہ اور اپنی عترت جو اہل بیت. لیکن کل میں نے اس بات کو واضح کیا کہ ہم کتاب خدا اور عترت کو صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, صحیح حیثیت میں نہیں پہچانتے, اس لیے کتاب خدا اور عترت کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں. تو وہ تعریف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ کتاب اللہ صحیفہ قرآنی نہیں ہے, حقیقت اس کی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں, بلکہ اس کی حقیقت. اور اہل بیت کی حقیقت وہ پرسنالٹیز نہیں ہیں جو ایک خاص دور میں پیدا ہوئی اور انتقال کر گئیں, بلکہ کتاب خدا کی حقیقت نور علم الہی ہے کہ جو اس سے کنٹیکٹ میں آتا ہے اس کے لیے زندگی کی حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں. اور اہل بیت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ آئینے ہیں, وہ ظروف ہیں کہ جو علم خدا کے نور کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں بإذن الہی, اور یہ نور ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کی طرف سے ہر اس انسان پر جو اس کو لینے کی اہلیت رکھتا ہے. اس کے لیے میں نے کئی مثالیں آپ لوگوں کو دی تھیں. پہلے میں نے میگنیٹ کی مثال لی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آئینے کی مثال دی تھی کہ اگر لائٹ کو ریفلیکٹ کرنا ہے تو لائٹ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سرفیس کلین ہو. لائٹ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریفلیکٹنگ سرفیس ٹوٹی ہوئی نہ ہو. اگر سلامت ہے تو اس پر کوئی گندگی ڈرٹ ڈسٹ نہ پائی جائے. یہ تمام شرائط پوری ہوں گی تو لائٹ ریفلیکٹ ہوگی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس, کہ ہمارے قلب پر شہوات کی گندگی ملی ہوئی ہے, دنیا نے ہمیں شکستہ کر دیا ہے, ہماری کرچیاں بکھری ہوئی ہیں, ایک ادھر پھنسا ہوا ہے, ایک پہلو ادھر پھنسا ہے, ایک ادھر پھنسا ہوا ہے. یہ قلب اس قابل نہیں ہوتا کہ اس نور الہی کو, نور علم الہی کو ریفلیکٹ کر پائے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے, کس کی معیت میں آنا ہے. قرآن اور اہل بیت کی معیت میں آنا ہے. لیکن قرآن اور اہل بیت جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں, یہ آیت الہی ہے. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو آپ کو ڈائریکٹ کرتی ہے ٹورڈ سم تھنگ. یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت اور قرآن فہمی آپ کو نور علم خدا کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے, جو کہ حقیقت ہے قرآن. اسی طریقے سے جب ہم آثار اہل بیت کے ذریعے سے ان سے قریب ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ہوتے ہیں ٹورڈز حقیقت اہل بیت کے, جو حامل نور الہی ہیں. اور اولیاء خدا اہل بیت سے فقط ان کی احادیث کے ذریعے کنیکٹ نہیں ہیں. یہ ایک نقطہ ایسا ہے کہ جو میں آپ کے سامنے تھوڑی دقت سے پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی حد تک, کہ اگر انسان واقعاً مؤمن ہے تو قرآن اور اہل بیت سے کیسے اور کیوں کر کنیکٹ ہوتا ہے. یعنی جو میں لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں کنیکٹ کنیکٹ کنیکٹ, اس کا مطلب کیا ہے, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اور یہ نورانیت کیا چیز ہے. تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فاؤنڈیشن پرنسپلز قرآن سے, نیٹ ورک انفراسٹرکچر بیسک فاؤنڈیشن قرآن سے, اور اس پر آپ عمارت بلڈ کریں احادیث اور روایات اور آثار معصومین کی. یہ بنیادی اپروچ ہے اور جو ہونا چاہیے. قرآن کریم آیہ نور, آیہ نور بہت آپ نے سنی ہوگی, لیکن یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو بہت زیادہ مجہول ہے. مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کے بارے میں لوگ جاہل ہوں. یہ آیہ نور کون سی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اللہ نور ہے. یعنی کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنی گفتگو بھی میں کر رہا ہوں وہ ساری کے ساری انہی سورسز سے لے کے کر رہا ہوں, یہ کوئی میری اپنی ایجاد نہیں ہے, اختراع نہیں ہے. اللہ نور ہے. آپ لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایک دعا, جس کے بارے میں تاکید ہے, جو دعائیں نور کہلاتی ہے, چند فقرے ہیں اس کے, چند جملے ہیں کہ ہر صبح پڑھو نماز کے بعد. بسم اللہ نور, بسم اللہ نور النور, بسم اللہ نور علی نور. یہ آپ کے جملے. بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور, بسم اللہ الذی خلق النور من النور. یعنی یہ نور کی تعریف ہے کہ اللہ نور ہے, پھر نور کے درجات ہیں, پھر نور سے نور تخلیق ہوتا ہے. یعنی نور کا ایک پورا نظام ہے. تو جو کچھ بھی ہدایت ہے, جو وحی الہی ہے, جو حجت خدا ہے, یہ اس نظام نور کا حصہ ہے. اللہ نور السماوات والارض, اور یہ نور اس کی مثل, یعنی یہ نور ظاہر کیسے ہوتا ہے, ہاؤ اٹ مینیفیسٹ اٹ سیلف ان دا ورلڈ آف کریشن. کمشکاتن, گویا کہ ایک تاخچہ ہے. تاخچے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لائک اے پروٹیکٹڈ کارنر ان یور روم. ٹھیک ہے, پروٹیکٹڈ کارنر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اگر کوئی چراغ روشن کریں, شمع جلائیں, اور آپ اس کو بیچ کوریڈور میں جا کے رکھ دیں, گھر سے باہر رکھ دیں, تو ہوا کے دو جھونکوں سے وہ بجھ جائے گی. مشکات کا جو لفظ استعمال ہوا وہ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں, دیر از اے پروٹیکٹڈ پلیس, پروٹیکٹڈ کورنگ. فیہا مصباحن, اس مشکات اس تاقچے کے اندر چراغ ہے. المصباح فی زجاجتن, اور پھر مزید ایک پروٹیکٹیو لیئر یہ ہے کہ وہ چراغ ایک قندیل میں ہے. قندیل سمجھتے ہیں, یعنی صاف و شفاف شیشے کا ایک ظرف جس میں وہ شمع جل رہی ہے. اب یہ خدا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. بات درست ہے, ہمیں بھی آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نورانیت ہے, یعنی خدا کا نظام نورانیت کا نظام ہے, مادیت کا نظام نہیں ہے. مادیت فقط ایک وسیلہ ہے اس نورانیت تک پہنچنے کا. دیٹس اٹ, کلیئر ہے یہ بات. اور جو لوگ اپنے آپ کو مادیت میں کنفائن کر لیتے ہیں, دے آر ڈیسٹائنڈ فار ڈسٹرکشن. بالکل کلیئر میسج ہے. لیکن یہ نور کی خدا مثل کیا بیان کر رہا ہے؟ مثل کا مطلب ہے تجلی, مثل کا مطلب ہے ہاؤ اٹ مینیفیسٹ اٹ سیلف, ہاؤ اٹ شوز اٹ سیلف. ایک تاقچہ ہے, تاقچے میں چراغ ہے, اور چراغ خالی تاقچے میں نہیں رکھا ہوا بلکہ ایک شیشے کی قندیل ہے, شیشے کا برتن ہے, اس کے اندر روشن ہے. یہ آیت قرآن کریم کی گہری ترین آیتوں میں سے ہے. ظاہر ہے کہ اس کی تفسیر کا یہاں موقع بھی نہیں ہے اور شاید ہماری اہلیت بھی نہیں ہے. میں ایک بزرگ علماء نے اس سے جو اس مثال سے اس مثل سے جو استنباط کیا ہے, اخذ کیا ہے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مشکات سینہ ہے ولی خدا کا, حجت خدا کا. قندیل قلب ہے جو سینے میں پایا جاتا ہے. اس قلب کے اندر نور علم الہی وہ مصباح ہے اور چراغ جو روشن ہے. لا شرقیت ولا غربیہ نور علی نور, یہ سب اس آیت کے جملے کہ نور ہے جس پر نور بڑھتا چلا جاتا ہے. لا شرقیت ولا غربیت, اس کا تعلق نہ شرق سے نہ غرب سے, فقط اور فقط حقیقت مطلق الہیہ سے تعلق. یہ وہ نور ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ قرآن کہاں, یہ مصباح ہے, یہ قرآن اور وحی الہی مصباح ہے. یہ مصباح کدھر ہے؟ اس سینے میں ہے, اس قلب میں ہے جسے خدا نے کیا کیا ہے, مطہر. کل کا میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ایفرٹ سے اپنے آپ کو طاہر کر لیتے ہیں, پاک کر لیتے ہیں, لیکن انسان جتنی بھی ایفرٹ کرے اپنے آپ کو پرفیکٹلی کلین نہیں کر سکتا. پرفیکٹ کلیننگ صرف اور صرف ایک صورت میں پاسبل ہے, جب انسان کو خدا پاک کرے, جس کو کہا مطہر, اور جس پر دلیل آیت تطہیر ہے. کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اہل بیت خود نہیں پاک کر رہے ہیں اپنے کو, ارادہ الہی ہے جو اہل بیت کی تطہیر کر رہا ہے. یہ ہے مطہر. تو بات واضح ہوئی, حقیقت کیا ہے, کہاں پر ہے؟ مصحف رہنمائی کرتا ہے اس طرف, مصحف آیت ہے, اہل بیت کے آثار آیت ہیں, لیکن آیتیں پازیٹو نیگیٹو دونوں رول پلے کرتی ہیں. اگر آیتوں کو غلط لے لیا تو یہ آیتیں گمراہ بھی کر دیتی ہیں. انہی اہل بیت کا نام لے کے فساد بھی مچ سکتا ہے. وہ چیز جو کبھی آپ کو گمراہ نہیں کرے گی وہ مصباح ہے اور زجاجہ ہے اور مشکات ہے. اگر وہاں تک آپ پہنچ گئے, اس سے کنیکٹ ہو گئے, وہ کبھی گمراہ نہیں کرے گا. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, اس میں مکر فریب کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو اصل مقصد یہ ہے, اصل ہدف یہ ہے رسالت الہی کا. میں امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہو رہی ہوگی, اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو, جتنا دل چاہے سوال کریں, جتنا دل چاہے پوچھیں. یہ رسالت الہیہ ہے, یہ قیام حسینی. اب ایک واقعے کے ذریعے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اس دور میں, جیسا کل میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک بہت خوش نصیب دور میں زندہ ہیں. اس کی قدر کو پہچانی ہے, یہ اتنی گولڈن ایج ہے کہ اس میں خدا کی اتنی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں کہ ایک بابصیرت انسان کے لیے کوئی شک نہیں باقی رہ گیا کہ نظام خدا حق ہے. بہت ہی خوبصورت دور میں ہم زندہ ہیں, اگرچہ کہ شاید آپ کو بات عجیب لگے, آپ کہیں اتنی مصیبت پریشانی یہ وہ سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن حق کو سمجھنے کے حوالے سے یہ گولڈن ایج ہے کہ اتنے افراد جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ بزرگ علماء کی مثال کو, جیسے ہم ایک ہمارا ایک ڈسمسو ایٹیٹیوڈ ہے نا, وہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے, ارے اہل بیت جو ہیں, اگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے تاکہ تم ان کی پیروی کرو, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ارے اہل بیت کہاں کہاں ہم, اب یہ بتائیے اب خدا صحیح کہہ رہا ہے یا ہم صحیح کہہ رہے ہیں؟ خدا فرما رہا ہے کہ یہ نبی رسول امام اس لیے تمہارے درمیان انسانی شکل میں رکھے گئے ہیں کہ تاکہ تم ان کی سیرت کا مشاہدہ مطالعہ کر کے ان کی اتباع کرو. ہم کہتے ہیں کہاں اہل بیت کہاں, وہ اہل بیت اپنے مقام پہ خوش رہیں, ہم اپنے مقام پہ مزے کریں. تو یہ نہیں, اس دور میں اتنے افراد ہیں, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ ایون ام علماء کے لیے بھی, کہ اب کہ آیت اللہ بہجت کی مثال, ارے آیت اللہ بہجت اتنے بڑے عارف متقی, کہاں وہ کہاں ہم. تو یہ کہاں وہ کہاں ہم والی مصیبت جو ہے نا, یہ کہیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت ہمارے پاس اتنے جوانوں کی مثال ہے, ڈاکیومنٹڈ ہے, جنہوں نے راہ سلوک الہی کو کس خوبصورت اور کس عظمت کے ساتھ طے کیا ہے. کہ واقعات اب تو کیمرہ ہے نا, ریکارڈ کرنے والا میڈیم ہے, آپ دیکھیں 16-17-18 سال کے بعد شہید کی لاش ملی اور تر و تازہ ہے. میں آپ کو ریفرنس دے رہا تھا کہ باقاعدہ پورے وصیت نامے ہیں, ان لیٹرز کو آپ پڑھیں کہ جو ان جوانوں نے محاذ جنگ سے اپنے گھروں کو روانہ کیے ہیں, ہمیں پگھلا دینے کے لیے کافی ہیں, میلٹ ہو جاتے ہیں ہم اس کو پڑھ کے. وہ عشق خدا, وہ معرفت. تو ہم تو ایک انتہائی خوش نصیب دور میں زندہ ہیں کہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ باتیں سنی سنائی ہیں, ثقیفہ میں کیا ہوا تھا, وہ کہیں یہ ہوا تھا, وہ کہیں یہ نہیں ہوا تھا, اب تو یہ بحث ہی نہیں ہے نا. اب تو خدا نے اپنی حجت تمام کر دی, اور یہی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حجت خدا کا ظہور اب دور نہیں ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے, کیونکہ خدا جب اپنی نشانیوں کو اتنا اوپن اپ کر دے, اس کا مطلب ہے کہ خدا اب ایکسپیکٹ کر رہا ہے انسانوں سے کہ ناؤ بی آن دس سائڈ اور دیٹ سائڈ. اب یہ بیچ والی کہانی نہیں چلے گی کہ اتنے عرصے تک تم جو ہمیں دھوکہ دیتے رہے, یہ سب باتیں کر کے رکھے, ٹھیک ہے ہم نے بھی برداشت کر لیا, لیکن اب وہ بات ختم, اب یہ ادھر ہو یا ادھر ہو. تو میں ایک واقعہ, اور یہ واقعہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تاکہ آپ لوگوں کو بھی شوق ہو مطالعے کا, کہ یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے سیر و سلوک کے نام سے, بہت پہلے بھی تھی 80s میں, اور آئی تھنک پبلش ہوئی ہے لیکن اردو میں شاید اب پبلش ہونا بند ہو گئی ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن تھا لائٹ ود ان می, اور اوریجنلی یہ کتاب کیا ہے, اس کا نام ہے رسالہ لب لباب در سلوک اول الالباب. اور یہ کس نے مرتب کی ہے, یہ آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی, ان کا نام ہمیں ہم سے شناسا نہیں ہے, ہم نہیں جانتے. یہ علامہ طباطبائی کے بڑے کلوز شاگردوں میں سے تھے, عرفا کے جو پورا گروپ تھا مرزا علی قاضی اور ان کے شاگردوں کا, ان کے بہت کلوز ساتھیوں میں سے تھے. یہ کتاب انہوں نے رسالہ لکھا ہے کہ 1368 اور 1369 ہجری میں علامہ طباطبائی نے 2 سال مخصوص شاگردوں کو درس دیے ہیں سیر و سلوک پر, خدا کی طرف کیسے سفر کرنا ہے, اس کے پوری تھیوریٹیکل کنسپچوئل پریکٹیکل ڈیٹیلز کو ڈسکس کیا. انہوں نے اس کو کمپائل کر کے کس موقع پر مناسبت سے مرتب کیا ہے کہ جب شہید مطہری, یعنی مطہری مرتضی مطہری شہادت پا گئے, تو انہوں نے اس رسالے کو کمپائل کر کے اور ہدیہ کیا شہید مطہری کے لیے. یعنی میں یہ سارے نام کیوں لے رہا ہوں, میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, میں یہ نام آپ سے اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اویلیبل ہے. یہ تمام چیزیں, یہ تمام افراد ہماری نظروں کے سامنے کے افراد ہیں, ان کو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ان کے آثار میرے اور آپ کے ہاتھوں میں. تو خدا کے واسطے لایعنی چیزوں پر وقت برباد نہ کریں, ان چیزوں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں جو آپ کو کہیں پہنچانے والی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کل کا میرا جملہ بھی یاد رکھیے گا کہ کیونکہ ہم امتحان کے گھر میں, امتحان میں ہر امتحان دینے والے کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے کرے, اور ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ خدا ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے لہذا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم صحیح رستے پر ہیں یا نہیں ہیں اس کی علامتیں, یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ میری دنیا صحیح چل رہی ہے اور میرے دنیا کے کام سب سیٹ ہیں تو بس خدا راضی, یہ کوئی علامت نہیں ہے انسان کے صحیح ہونے کی. تو میں اس کنٹیکٹ کی آپ کو اس رسالے میں سے ایک مثال, جنہوں نے پڑھا ہے ظاہر ان کے لیے ایک ریپیٹیشن ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے, علامہ طباطبائی بیان کر رہے ہیں کہ میرے ایک دوست نے نقل کیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا عراق کی طرف بس میں, اور یہ واقعہ کافی پرانا ہے. تو میرے برابر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا جو کہ مغربی لباس میں تھا, مغربی لباس کا مطلب پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اس نے, اور اس کی داڑھی بھی علماء جیسی نہیں تھی, یکمش نہیں تھی, نارمل داڑھی تھی. تو وہ نوجوان تھوڑی دیر میں رونے لگا, گریا کرنے لگا. تو انہوں نے پوچھا کہ اے جوان تمہارے گریے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اگر تمہیں نہیں بتاؤں گا تو پھر میں کس کو بتاؤں گا. تو اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی. اس نے کہا کہ میں شاید, اگر مجھے شہر کا نام یاد ہے, زنجان ایران کا ایک صوبہ قصبہ ہے, میں وہاں رہنے والا تھا, میں سول انجینئر تھا ہوں بائی پروفیشن, اور میں بالکل ایک بے دین انسان تھا, یعنی لہو و لعب کی, رقص و سرود اور جوا اور گیملنگ سب میرے شوق تھے. لیکن بس ایک چیز میرے اندر تھی کہ میں دیندار افراد کا احترام کرتا تھا. یہ بڑا اہم جملہ ہے. ہر انسان میں کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے, اگر جینوئن اچھائی کوئی ایک بھی آپ کے اندر پائی جائے گی نا, تو خدا آپ کو رستہ ضرور دکھائے گا. ایک بھی جینوئن خوبی انسان کے اندر پائی جاتی ہے, وہ اس کے بلند ہونے کا سبب ہوتی ہے. تو میرے اندر ایک ہی اچھائی تھی کہ میں دیندار افراد کا احترام کرتا تھا. انہوں نے کہا ایک دفعہ میں ایک سائٹ پہ تھا, اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک دینی ایک لباس سے علماء میں ایک صاحب چلے آ رہے ہیں میری طرف. میں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی, لیکن وہ خود میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کل اس وقت پہ, ان اے ڈے ٹائم, نائٹ میں نہیں, یعنی فار ایگزامپل ظہر کے بعد آپ میرے پاس آئیے گا, مجھ سے ملاقات کیجیے گا. تو اس نے ہاں ہوں کر کے بات ٹال دی کہ جی ٹھیک ہے میں آؤں گا. تو ان کے ساتھ کوئی دوسرے افراد کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ شاید بعد میں کہا ہے کہ آیت اللہ زنجانی جو قم میں نماز امام جماعت بھی تھے, شاید کہ وہی تھے. تو اس نے کہا نہیں, میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ مجھ سے کچھ مانگنے آ رہے ہیں, اس لیے میں نے کوئی خاص توجہ نہیں کی. نے کہا نہیں, یہ بہت اہم شخصیت ہیں, بڑی شخصیت ہیں, اور اگر انہوں نے تم سے کوئی فرمائش کی ہے تو تم ضرور اس بات کو سننا. چلیے بات ہو گئی. اسی وقت اس نے کہا کہ میرا باس آیا, اور اس نے جو ٹائم ان عالم نے کہا تھا کہ مجھ سے آ کے ملاقات کرنا, اسی وقت اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ آ کے کام کرنا, اور یہ کچھ اسائنمنٹس دے دیے. میں نے کہا چلو, وہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا اب ملاقات کا. اگلا دن آیا, اگلی صبح آئی, تو مجھے شدید بخار چڑھ گیا, وہ بیان کر رہا, اور اتنا تیز بخار ہو گیا کہ میں اپنے بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا. تو ایونچولی میں نے اپنے باس کو درخواست دی کہ پلیز جو آپ نے اسائنمنٹ دیے تھے, جو بلائے تھے, جو میٹنگ رکھی تھی, میں اس کے لیے اب قابل نہیں ہوں, تو اسے کسی اور دن پہ لے جائیں. نے کہا ٹھیک ہے. نے کہا جیسے ہی اس باس نے یہ بات کہی کہ ہاں یو آر اسپیئرڈ آف دس میٹنگ, میری طبیعت صحیح ہونا شروع ہو گئی. اور تھوڑی دیر بعد میں بالکل ایک بھلی حالت میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ خدا کی نشانی, یہ کوئی نشانی ہے, علامت ہے, تو مجھے اب ان سے ملنے جانا چاہیے. تو وہ ان عالم کے پاس گیا, انہوں نے اس کو بٹھا کے عقائد کے بارے میں گفتگو کی, دین کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی, اور اس نے کہا کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو اس بات کو بھی جانتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہ بیچ میں یعنی کہ میں ان سے تربیت لینے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ پھر میں دوستوں کے کہنے پر گیمبلنگ میں چلا گیا, اور اگلے دن جب میں ان کی صحبت میں آیا ہوں تو انہوں نے میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے ڈانٹا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے کل رات کیا کام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اب جو اس سفر پر ہوں, یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سفر زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جاؤ. اور یہ جملہ علامہ طباطبائی کیوں سنا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو اس راہ سیر و سلوک میں, کہ اس کا کیپشن یہ ہے کہ جو شخص خدا کی طرف حرکت کرتا ہے, جیسے میں نے کہا کنیکشن, انہوں نے کہا کنیکشن زیادہ تر لوگوں کو دو حالتوں میں ملا ہے. پہلی حالت ہے تلاوت قرآن کے دوران, دوسری حالت ہے امام حسین علیہ السلام کے توسل سے. کہ زیادہ تر لوگ, کیونکہ میں اپنی طرف سے کیے جا رہا ہوں یہ میں کیے جا رہا ہوں, ایکچولی اس کی ورت نہیں ہے. ورت اس بات کی ہے کہ وہ مجھے قبول کر لے, نظام نور مجھے قبول کر لے, ورت اس کی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دو حالتیں ہیں, اور اس پر وہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ یہ دو حالتیں ہوتی ہیں جس میں زیادہ تر لوگوں کو یہ کنیکشن نصیب ہوا ہے. یعنی آپ کو ایسا لگے گا لائک اے سنیپ, یو گیٹ کنیکٹڈ, کہ پہلے کچھ نہیں تھا, اب ایک کلک کر کے کنیکشن بن گیا, ایک چیز, ایک ڈیٹا اینڈ فلو شروع ہو گیا. اب اصل بات ہے, وہ عالم یہ کہتے ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ میرے دوست جو یہ واقعہ سنا رہے تھے, کہنے لگے تھوڑی دیر بعد وہ جوان پھر رونے لگا اور زیادہ بلند آواز سے. میں نے پوچھا اب کیا ہوا ہے, تو کہنے لگا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عراق کی حدود میں ہم داخل ہو گئے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا ہے. یہ ہے کنیکشن, یہ مطلوب ہے. بات میری واضح ہو رہی ہے؟ یہ مطلوب ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, سنا رہے ہیں, یہ سب اس کے لیے ایفرٹ ہے ٹو ریچ دیٹ اسٹیشن. یہ مصباح اور مشکات اور نور کے نظام سے کنیکٹ ہونا, یہ رسالت الہیہ اور دین خدا کا مقصد ہے. اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایسے بہت افراد ہمارے ارد گرد ہیں. اب آپ دیکھیں وہ نوجوان ناشناس سول انجینئر, ایک بالکل نارمل سے, اور اس طریقے کی بہت مثالیں ہیں. آپ بھی اگر ڈھونڈیں گے تو آپ کو اپنے بھی ارد گرد ایسے افراد مل جائیں گے جو پہچان میں نہیں آتے ہیں, لیکن اس نورانیت الہیہ کے حامل ہیں, اس نور کے نظام سے کنیکٹڈ ہیں. یہ اصل پیغام ہے کہ رسالت خدا کیا ہے, اس کو سمجھیے, رسالت کا اسکوپ کیا ہے, رسالت کی حقیقت کیا ہے. اس بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ ظواہر حقیقت نہیں ہے. اور ایون اگر ہم قلب معصوم سے, کہ جس میں نور قرآن روشن ہے, کنیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی اینڈ نہیں ہے, بلکہ وہ کنیکشن ہمیں الٹیمیٹ ریالٹی کی طرف لے کے جاتا ہے, خدا بزرگ و برتر کی جانب. خدا منزل و مقصود ہے, خدا مطلوب حقیقی ہے, لیکن خدا تک اس قسم کی لاف و گزاف کے ذریعے سے ٹریول نہیں ہوتا. ہر ٹریولنگ کے, ہر سفر کے, ہر سیر کے اپنے تقاضے ہیں, اپنی شرائط ہیں. اور سیر اللہ کی شرط اس نظام نور سے کنیکٹ ہونا ہے. اور یہ ہماری جتنی ایفرٹ ہے, یہ سب وہ وسائل ہیں کہ ہم اس کو اس جگہ تک پہنچ جائیں. ایک صلوات محمد علیہ وسلم. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں ان چیزوں کو, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو ایک دو نشستوں میں, ایک دو مجالس و محافل میں کور ہو جائیں, لیکن اگر آپ اس بات کو, اس پورے سیکوینس کو سمجھ پا رہے ہیں, انشاءاللہ پریزرو کر پا رہے ہیں اس بات کو کہ اصل کیا ہے, رسالت الہیہ کیا ہے, حقیقت زندگی کیا ہے, تو اس طرف اسٹارٹ ٹو موو آن. اور جب آپ اس پر قدم رکھنا شروع کریں گے نا اس راہ پر, تو ایک بات آپ کو پہلے ہی قدم پہ سمجھ میں آ جائے گی کہ پوری زندگی اس سفر کے لیے ناکافی ہے. یہ جو ہم 20, 30, 40, 50 سال برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے, اور ابھی اتنا وقت گزارنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, مطلب یہ پیٹیبل اور شیمفل اسٹیٹ ہے ان وچ وی آر ان. یعنی ابھی ہم نے اپنا سفر شروع ہی نہیں کیا ہے, ابھی تو ہم فقط سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہے کیا, زندگی کیا ہے, یہ رسالت کیا تھی, رسول کیوں آئے تھے. اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں, امام حسین کو رول ماڈل کے طور پر اختیار کرتے ہیں, تو یہ سب کچھ کیا تھا, کیوں ہوا تھا. تو سفر آج سے, ابھی سے نیت کریں کہ میں اس راہ پر چل رہا ہوں, میں نے قدم اٹھا دیے, میں نے قدم بڑھا دیے. اور پھر میں بس تین جملے عرض کر کے میں بات اپنی ختم کروں کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ پریکٹیکل اپروچ کیا ہے جو فروٹفل ہے, جو موسٹ فروٹفل ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ شاگرد قرآن بنیں. ٹھیک ہے, دیانتداری کے لفظ میں نے کیوں استعمال کیا کہ ہم زیادہ تر کیسز میں یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو دقت کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتے. دقت کا مطلب کیا ہے, یعنی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں اسی آیت کی جو میں نے پڑھی کہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کا فدیہ کر دیا. کس کو فدیہ کر دیا؟ جو ابراہیم اور اسماعیل نے قربانی دی, ایک ذبح عظیم سے. اب اس کا مطلب اگر یہ نکالا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں پر قربانی واجب کر دی, اور مسلمان ہر سال لاکھوں کروڑوں حیوانات ذبح کرتے ہیں, یہ ذبح عظیم ہے. اب بتائیے آپ مجھے, اب قرآن کیا کرے گا یہاں پہ؟ جب قرآن آپ سے یہ کہہ رہا ہے ذبح عظیم, عظیم کے مطلب سب کو پتا ہے نا, بزرگ تر, باعظمت, تو کیا یہ بات ہم کو واضح طور سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جس بات کا ذکر کیا گیا ہے آنے والی ذبح کو اس سے زیادہ باعظمت ہونا چاہیے؟ تو قرآن تو ہمیں بات سمجھا رہا ہے. یہ وہ بددیانتی ہوتی ہے کہ جو قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ نہیں بننے دیتی. اسی طریقے سے ہم لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, یعنی کہ اگر ہم دوسرے کی یہ غلطی بیان کرتے ہیں تو اپنی بھی بیان کریں, دیانتداری کا تقاضا تو یہی. یعنی ہمارے یہاں میں نے خود ممبروں سے میں یہ سن کے بعد حیران رہ گیا کہ سورہ آل عمران میں جہاں پر عمران کا ذکر ہے وہاں سے جناب ابو طالب کو مراد لے رہے ہیں. ایک کلیئر ہے آیت میں, اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کی فضیلت نہیں ہے, لیکن آیت میں واضح ہے کہ مریم بنت عمران کی بات ہو رہی ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اس قسم کی حرکتیں اگر آپ کریں گے تو پھر قرآن سے کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسٹیپ نمبر 1 دیانتداری. دیانتداری کا مطلب ہے اب ہم اور آپ جو کچھ سوچتے ہیں اس کو سائڈ میں رکھیے, ایک بالکل کلین کلیئر مائنڈ کے ساتھ قرآن کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ ہم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ میں آپ کو سناؤں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ القرآن علی اربعۃ الاشیاء, قرآن چار چیزوں پر ہے, علی العبارت والاشارت واللطائف والحقائق. قرآن چار چیزوں پر ہے. عبارت, عبارت کا مطلب ہے یہ ٹیکسٹ. العبارت للعوام, والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. قرآن چار چیزوں پر ہے. قرآن فقط یہ نہیں ہے جس میں نے کہا کہ لفظ عبارت ہے, ٹیکسٹ ہے, اشارہ ہے, یعنی کلوز ہیں. ہر آیت آپ کو ایک طرف ایک نئی راہ کھولتی ہے, نیا رستہ, ایک نیا در کھولتی ہے, اشارہ ہے. واللطائف, لطائف قرآن ہے اور حقائق قرآن ہے. لیکن ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے. عبارت عوام کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم عوام ہیں تو کم از کم عبارت پہ غور کرنا واجب ہے ہم پر. ہم اس پریٹیکس پر کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا چھوڑ کے ہٹ نہیں سکتے. العبارت للعوام, یعنی عوام اسپیئرڈ نہیں ہے اس بات سے کہ جی یہ بہت مشکل بات ہے ہم کہاں سے سمجھیں. عبارت عوام کے لیے ہے, یہ پہلی سٹیج. بالکل دیانتداری کے ساتھ عبارت قرآن کو سمجھیں, اس کو اپنے معنی نہ پہنائیں. جو کچھ میں اور آپ سوچ رہے ہیں وہ اس پر سپر امپوز نہ کریں. اشارے خواص کے لیے ہیں, لطائف اولیاء خدا کے لیے ہیں, حقائق انبیاء کے لیے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے. تو نمبر ون سٹیپ, عبارت قرآن پر دقت کریں, بالکل صحیح سمجھیں, اپنے تمام پریجوڈیسز, پری کنسیپشنز, کونکوکشنز سب کو ہٹا کے. اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ روحانی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور رابطہ روحانی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مناجات اہل بیت, آثار اہل بیت. آپ لوگ ماشاءاللہ جب اپنے اتنی زیادہ زیارتوں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو میں بہت زیادہ اس بات کی امید کر سکتا ہوں کہ آپ وہاں سے روحانی طور پر ایلیویٹ ہو کے واپس آتے ہیں, یعنی ایک روحانی کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام سے روحانی کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اور اہم ترین چیز, رات کی تنہائی میں جب آپ کو کوئی نہ دیکھتا ہو, خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سجدے میں جا کے رو کے طلب کریں, تمنا کریں کہ اے ہمارے پروردگار, تو نے جس نعمت سے اپنے اولیاء کو بہرہ مند کیا, اپنی لذت کی مٹھاس جو تو نے اپنے اولیاء کو عطا کی, اپنی محبت کا نور جو تو نے انبیاء کو عنایت فرمایا, اس میں سے کچھ حصہ میرے لیے بھی قرار دے دے. یہ طلب, یہ تمنا, یہ مناجات, یہ گڑگڑانا, یہ گریہ و زاری انسان کی ترقی میں بے انتہا اہمیت کی حامل ہے. آپ اس رستے کو فالو کریں انشاءاللہ, آپ دیکھیں کہ خدا آپ کے لیے راہیں کھولتا ہے یا نہیں کھولتا, آپ کو دروازہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. ایک صلوات محمد علی محمد پر. تو آج کی حد تک ہماری بات ختم. ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ موضوع ناتمام ہے اور اس پر جتنی گفتگو کی جائے ظاہر ہے تمامیت ممکن نہیں ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات تقریباً کسی بھی انسان کے لیے نہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کربلا کی شہادتوں پہ جا کے ختم نہیں ہوا ہے, بلکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام تقریباً دربار شام میں جا کے پورا ہوا ہے. اور اثناء راہ میں, چاہے وہ کوفے کے رستے ہوں یا شام اور دمشق کے رستے ہوں, کہ ان تمام رستوں پر رسالت امام حسین علیہ السلام کی تبلیغ جاری تھی, ہو رہی تھی. اور اس کے حوالے سے ہمیں, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ معرفت کی طرف دعوت دیتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. اگر ایک لٹا مٹا قافلہ ہو جس کے اندر بے پردہ خواتین ہوں, ایک زنجیر میں جکڑا ہوا بہت بیمار انسان ہو, اور وہ صرف اپنی مصیبت پر آہ و واویلا کر رہے ہوں, کیا یہ قافلہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے یا ان کے لیے پاسبل ہے کہ وہ ظالم اور ظلم کے نظام کو تا قیامت پلٹ دیں؟ یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پہ سوچئے گا. کربلا میں اور امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ 61 ہجری کو ختم نہیں ہوا ہے. اس کی طاقت اور قوت آج بھی موجود ہے. جو آیت اللہ خمینی نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کربلا اور امام حسین کی دین اور عطا اور صدقہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ایک چیز روحانی طور پر صرف اس وقت باقی رہ سکتی ہے جب اس کی ان پٹ بھی اتنی ہی روحانی ہو. ایک شے میں اگر ایک شے کو سطحی طور پہ انجام دیا جائے وہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. وہ چیز جس کا اثر 1400 سال کے بعد سروائیو کر رہا ہے اس کی تہ میں کس قدر روحانی طاقت ہوگی، کیا اسپریچول پاور ہوگی کہ اس نے ظالم کے نظام کو شکستہ کرنے کے تمام اسباب اور وسائل کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. آج بھی لبیک یا حسین کی صدا جو ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ بیویاں جو فقط اپنے مصیبت زدہ ہوں، نعوذ باللہ، اس پر ہمیں غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ مصائب بھی امام حسین سے کنیکٹ ہونے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، یہاں پر مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ رسالت امام حسین کیا ہے کہ کبھی جب شام کے بازاروں میں، کیونکہ انہوں نے، حکومت شام نے جو پروپیگنڈا کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ایک باغی سردار نے خلیفہ پر خروج کیا ہے اور فوجیں گئی ہیں اور ان کو قلاقمہ کیا گیا ہے اور ان کے پسماندگان کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے. اور کیونکہ وہ دور ظاہر ہے کہ میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، اور زیادہ تر افراد، یعنی کہ یہ بات کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ اس دور میں زیادہ تر افراد کا معیار پست اور گھٹیا تھا. آج شاید مومنین بہت بہتر ہو چکے ہیں، مسلمان اس دور سے بہت بہتر ہو چکے ہیں. تو وہ سب کے سب اس پروپیگنڈے کا شکار تھے اور شہر سجا ہوا تھا. اور کس طریقے سے کہ جناب ام کلثوم نے دمشق میں داخل ہونے سے پہلے شمر ملعون سے یہ جملہ کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ کرو کہ شہداء کے سر کو ایک طرف کر دو، ہمیں ایک طرف کر دو، تاکہ لوگ شہداء کے سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہم پر، ہماری حالت پر لوگوں کی نظر نہ پڑے. لیکن اس لعین نے کیا حکم دیا کہ تمام سروں کو نوک نیزہ پر بلند کرو اور اس قافلے کے بیچ میں ان سب کو رکھو اور اس شان سے لے کے جاؤ. تو کچھ افراد جو بیٹھے ہوئے، کچھ صدقے، جن کے دلوں میں کچھ رحم تھا، وہ صدقے کے خرمے اور کھجور پھینک رہے تھے، کچھ اظہار افسوس کر رہے تھے اور کچھ طعن و طنز کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں مغلوب کیا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا، نعوذ باللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے خلیفہ کو فتح عنایت کی. اس وقت امام سجاد ایک بوڑھے انسان کی زبان سے یہ جملے سن کر امام سجاد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی، کیا تو نے آیہ تطہیر کی تلاوت قرآن میں کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کی، لیکن تمہارا اس سے کیا مطلب، تم مجھے کیوں دہرا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں آیہ مودت پڑھی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے تم کیوں، کہ آیہ مباہلہ پڑھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے، جن کو طہارت کے ساتھ یاد کیا ہے، جن کو قربائے پیغمبر کے عنوان سے یاد کیا ہے، ہم وہ ہیں اور یہ اس پیغمبر کی آل ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے در بدر ہے. دربار میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو دربار کو اس شان سے سجایا گیا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ تقریباً 700 کرسی نشین تھے، سفرا تھے. اس وقت جب امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا، امام سجاد علیہ السلام کے سامنے سر امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا، اور یہ لفظ ہم بہت یعنی آسانی سے شاید بیان کر جاتے ہیں کہ سر امام حسین علیہ السلام، لیکن اگر ہم اس کی اذیت کو اور پتہ نہیں کس طریقے سے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو آپ کے تن مبارک جسد مبارک سے جدا ہو اور سامنے رکھا گیا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور اگر کوئی بھی انسان مؤمن ہے تو وہ اس کا اگر کلیجہ شق ہو جائے اور اس کا دل پھٹ جائے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. سر امام حسین علیہ السلام کو لا کے رکھا گیا سامنے، اس ملعون نے گستاخی کی، وہ اشعار پڑھے کہ جس سے بنو امیہ کی فتح کا اعلان ہوتا تھا، اور یہ کہ آل محمد نے اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ سارا ڈھونگ رچایا، نہ کوئی وحی آئی نہ پیغمبر تھا. اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے جب گفتگو کرنا شروع کی ہے کہ انا ابن الزمزم والصفا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے خدا نے عرش پر بلایا، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں صفا کا فرزند ہوں، جس جگہ پر تم نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کی حقیقت ہیں. اور جب امام سجاد علیہ السلام کی گفتگو ظالموں کے لیے ناقابل برداشت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ اذان کی صدا، بے وقت اذان، اذان کی آواز بلند کرو. اور جب مؤذن یہاں تک پہنچا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے اس کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس کا نام تو نے لیا، کہ رک جا. اور پھر آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے یزید، تو یہ بتا کہ جس محمد رسول اللہ کے رسالت کا اعلان یہاں پر ہو رہا ہے، یہ تیرے جد تھے یا میرے جد ہیں؟ اور یہ بیبیاں کہ جن کو رسن بستہ اس مجمع اغیار میں کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ حرم رسول اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.